إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد تلت سے متعلق بعض احادیث ہم نے دیکھی, آج اسی سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بعض مزید مسائل اور دلائل ہم دیکھیں گے. ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 31 پر. اس اعتبار سے ہمارا کورس اپنے بالکل درمیان میں آدھا ہو کر اب بچا ہوا آدھا ہوگا انشاءاللہ. ویسے رمضان سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں, پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہری اور سری قرت کے سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جہری اور سری کا مطلب کیا ہے, کون بتائے گا؟ اجتماعی جواب نہیں. ہاں, جہری آواز سے پڑھنا اور سری یعنی آہستہ پڑھنا. صحیح ہے, صحیح, خاموشی سے پڑھنا. خاموشی سے پڑھ سکتے ہیں. خاموشی کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی اگر دل ہی دل میں پڑھے ایسا اور زبان حرکت نہ دے تو پڑھنا شمار ہوتا ہے یہ؟ جیسے کوئی آدمی کچھ دیکھے وہاں پہ اور پڑھا نہیں اس نے, زبان کی حرکت اس میں نہیں ہے, بس دل نے اس کے دیکھا اچھا یہ ہے, تو کیا ہے پڑھنا ہوا؟ پڑھنا کب ہوگا؟ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, زبان کی حرکت پڑھنے میں ہونا چاہیے, چاہے آہستہ پڑھے چاہے آہستہ پڑھے, زبان کی حرکت پڑھنے میں ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں کہ پڑھنا, ہونٹ اور زبان حرکت ہوتی ہے اس کو پڑھنا کہتے ہیں. لیکن دل ہی دل میں اگر ایک آدمی بغیر زبان کی حرکت کے بغیر ہونٹوں کی حرکت کے پڑھتا ہے تو پڑھنے میں شمار نہیں ہوتا ہے. تو جہری اس کو کہتے ہیں جس کو زور سے پڑھا جائے یا آواز سے پڑھا جائے, اور سری اس کو کہتے ہیں جس کو جس میں آہستہ سے پڑھا جائے, اتنا آہستہ کہ سرگوشی کی آواز ہو, صرف ہونٹ کا ہلنا پڑھنا ہے, زبان اور ہونٹ کا ہلنا پڑھنا ہے صرف. ایک آدمی صرف زبان اور ہونٹ حرکت دے رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو کیا ہے پڑھنا شمار ہوگا؟ ہاں کہ نہیں ہوگا, آواز ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ سرن پڑھنا ہوتا ہے جس میں صرف زبان اور ہونٹ حرکت کریں. کبھی کبھی سرن یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آواز سنائے, جیسے تو یہ آواز آئی زور سے نہیں, لیکن یہ سری ہے. اور اگر آدمی صرف زبان اور ہونٹ حرکت دے یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس میں آواز نہیں آئی. لیکن آدمی اندر ہی اندر خاموش ہے, کوئی دیکھ کے سمجھ رہے ہیں یہ پڑھ رہا ہے کچھ لیکن اندر پڑھ رہا ہے دل میں, تو یہ پڑھنا ہوتا ہے نہیں, وہ غور و فکر ہو سکتا ہے, وہ پڑھنا نہیں ہو سکتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, ہم کن نمازوں میں جہرن پڑھتے ہیں اور کن نمازوں میں سرن؟ فجر, ظہر اور عصر میں جہرن پڑھتے ہیں. نہیں, فجر اور ظہر میں سرن پڑھتے ہیں. پھر فجر, ظہر اور عصر میں سری پڑھتے ہیں, اور باقی ساری نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ جہری. جی اس کو شارٹ میں کیسے بولیں گے آپ لوگ؟ اندھیرے کی نمازیں جہری ہوں گی اور اجالے کی سری. اور جمعہ اور عید یہ روزانہ کے لیے قاعدہ ہے. اور جمعہ اور عیدین اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. ہم کیا بولیں گے اس کو؟ مستثنا ہے. وہ دن میں ہونے کے باوجود بھی وہ زور سے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, آگے بڑھ. کیوں ہم جہرن سے رن پڑھتے ہیں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ ہاں بہت دھوپ رہتی نا اس وقت میں. اس میں ہم کو حکمت ہے کوئی؟ اس میں حکمت نہیں ہے نا. اس میں حکمت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں کہ ہم کو معلوم ہو واقعی اس میں کیا حکمت ہے. لیکن اللہ کے کسی بھی حکم میں, کسی بھی فیصلے میں حکمت نہ ہو ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ عیب ہے کہ بلا حکمت کچھ بھی کہا جائے. اللہ کے ہاں ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے جس کو اللہ جانتا ہے. کبھی اللہ بتاتا ہے اور کبھی اللہ نہیں بتاتا ہے. لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالی عبث نہیں کرتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث پیدا کر دیا اور تم کو پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ یعنی اللہ نے اس کو ڈانٹا ہے اس بات پر کہ کوئی آدمی اعتقاد کر لے کہ ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی حکمت نہیں. تو اللہ نے کہا تم نے یہ سمجھا تھا تم کو بے مقصد پیدا کیا ہم نے. یعنی بے مقصد پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی, اس طرح کا اعتقاد. اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے, وہ بڑی حکمت والا ہے اور اس کا ہر فیصلہ علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ شریعت ہے, جو کچھ دین ہے, اس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ بارش کی طرح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا کہا؟ علم اور ہدایت. وہ علم ہے, وہ بے بنیاد چیز نہیں ہے, بلکہ وہ کون سی چیز ہے؟ علم والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم والا معاملہ نازل کیا ہے, علم والا دین دیا ہے جس میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کن نمازوں میں جہری طرد ہے اور کن نمازوں میں سری طرد ہے. ایک ایک کر کے نمازیں ہم دیکھتے ہیں. پانچ نمازوں کے بارے میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ فلاں نماز میں جہرن پڑھیں گے اور فلاں نماز میں سرن؟ نمبر ایک, فجر کی نماز میں جہری طرد کرنا. عمر ابن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کی روایت ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر واللیل اذا عسعس. کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے واللیل اذا عسعس. تو اب یہ کون سی صورت میں آیت ہے؟ ہاں کون سی صورت ہے؟ التکویر ہے. اذا الشمس کورت, التکویر. تو یہ مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کیسے معلوم پڑا آپ کو کہ فجر میں جہری طرد ہے؟ پڑھ رہے تھے اس سے ثابت ہوا کہ جہری ہے, یعنی سری میں نہیں پڑھتے ہیں. یعنی پڑھ رہے سے سری ثابت ہوتا ہے کہ جہری؟ اس میں کہاں ہے بلند آواز سے؟ ہاں سامع. انہوں نے کیا کیا؟ تو سنتے کس کو ہیں؟ آواز. اور انہوں نے کیا بتایا؟ آیت بھی بتائی, یہ پڑھتے میں نے سنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا. کس نماز میں؟ فجر کی نماز میں. اور بھی دلائل ہیں اس کے, لیکن ان میں سے یہ ایک دلیل ہے. جیسے مثال کے طور پر حاشیے میں آپ کے پاس ہے, نیچے حاشیے میں دیکھیے اور ایک دلیل ہوگی اس میں. کیا دلیل ہے؟ عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ صبح ہمارے یہاں کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد, صحیح ہے نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ صبح کس کو بولتے ہیں, دس بجے یا نو بجے؟ فجر کا وقت جب ہوتا ہے صبح, صبح ہو جاتی ہے, صبح سابق. جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس وقت میں کون سا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ فجر کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی فجر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے لگے جو ان کی رہ گئی تھی, تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو دو ہی رکعتیں ہیں, تو صبح کب ہو جاتی ہے؟ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی. فاستفتح سورۃ المؤمنین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنین شروع کر دی. کون سی سورت ہے یہ؟ قد افلح المؤمنون, سورۃ المؤمنون. تو آپ نے سورۃ المؤمنین شروع کر دی. حتی جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ, راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون کا یا عیسیٰ کا ذکر آیا پڑھتے پڑھتے. محمد بن عباد یشک او اختلف علیہ, امام مسلم کہتے ہیں کہ یہاں پہ محمد ابن عباد کو شک ہوا یا راویوں نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ واقعی عیسیٰ کا ذکر آیا کہ موسیٰ کا, کیونکہ دونوں کا ذکر اس میں ہے. کہتے ہیں کہ اخذت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلعۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی, تو کیا ہوا؟ فرقع وعبد اللہ ابن السائب حاضر ذلک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رکو کیا, اور اس نماز میں عبداللہ ابن صاحب کیا تھے؟ حاضر تھے, یعنی وہ اس نماز میں موجود تھے. تو اس میں کیا بتا رہے ہیں صحابی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون شروع کی, پڑھتے 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 موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آنے لگی, تو آپ نے کیا کیا؟ رکوع کر لیا. اس سے بھی کیا ثابت ہوا؟ فجر کی نماز جاری ہے. کیسے؟ کیا سنا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے, تو یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب سنے جب نہیں سنے. تو انہوں نے بتایا کہ جب موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا, راوی کو شک ہے. تو کون سے راوی ہیں؟ اس پر بھی ذکر کیا امام مسلم نے. کون سا راوی ہے؟ محمد ابن عباد. اس راوی کو شک ہوا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا, تو آپ کو کھانسی آئی اور آپ نے کیا کیا؟ رکوع کیا. تو اس سے پہلا مسئلہ کون سا ثابت ہوا؟ فجر کی نماز جاری ہے یا سری. اور ایک مسئلہ کچھ ثابت ہوا؟ سورت مکمل ہونے سے پہلے رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی ضروری نہیں کہ آپ شروع تاخیر ساری سورت ختم کر کے ہی رکوع کریں, بلکہ درمیان میں آپ نے سورت ختم ہونے سے پہلے ہی کیا کیا؟ رکوع کیا. ہاں کسی کچھ کہنا ہے؟ یہی نماز میں کچھ اس کو ہم کہیں گے کوئی عارضہ پیش آ جائے تو نماز مختصر کر سکتے ہیں, صحیح ہے؟ عارضہ تو پیش آنے والی پریشانی و مسئلہ کچھ کچھ کام, تو یہ مسئلہ صحیح ہے؟ نماز پڑھ رہے آپ مختصر کر رہے اس کو. اور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا وہ تو انہوں نے نماز مختصر نہیں کی ہے, انہوں نے تو پورا امام ہی بدل گیا نا, بچے کے آپ کہا ہو گئے ایک دم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کو نماز میں زیادہ قرت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا اطیل القراء لمبی قرت کا میں ارادہ کرتا ہوں، پھر اچانک مجھ کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں اس کی ماں کی تکلیف کے خیال سے. اور کوئی دلیل ہے؟ پہرے داری والی حدیث امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، انصاری صحابی اور مہاجر دونوں نے ارادہ کیا کہ چلو، دونوں کو طے کیا تو ایک نے کہا کہ تم ایک حصے میں جاگنا میں سو جاتا ہوں پھر بلاکس کریں گے، تو پہلے نمبر کس کا آیا؟ مہاجر. کس کا آیا؟ دیکھ لیجئے. تو اللہ کے نبی وہ اب نماز پڑھانے لگے، پڑھنے لگے اور آ کے ان کو تیر لگ گیا، ایک کے بعد ایک تیر لگتے چلے گئے اور خون جسم سے نکلتا رہا. تو بعد میں انہوں نے اپنی نماز کیا کر دی؟ مختصر کی. اور بعد میں کہا کہ میں اگر اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ جائے گا، یعنی میری جان نکل سکتی ہے اس میں، تو میں اپنی نماز کو مختصر نہیں کرتا اس سورت کے ختم ہونے سے پہلے. کون سی سورت پڑھ رہے تھے وہ؟ سورہ مریم پڑھ رہے تھے، بعض روایت میں آیا ہے سورہ مریم پڑھ رہے تھے، تو اس سے پہلے میں اس کو ختم نہیں کرتا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نماز میں عارضہ پیش آ جائے تو آدمی نماز کو مختصر کر سکتا ہے. تو اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ اصل مسئلہ بھول جاتے کبھی کبھی، ہاں، فجر کی نماز جہرن پڑھی جائے گی. پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنا چاہیے؟ امام صاحب کبھی پڑھ رہے نہیں تو آپ لیں یہ کون سی نماز ہے؟ سنت یہی ہے کہ فجر کی نماز جہرن پڑھی جائے. ٹھیک ہے. نمبر دو، ظہر العصر میں سری قرت کرنا. ابو معمر رحم اللہ فرماتے ہیں، قلت لخباب بن الارت اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. امام البخاری نے اس کو کتاب الاذان میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 761. ابو معمر کہتے ہیں کہ میں نے خباب ابن ارت، یہ صحابی ہیں خباب ابن الارت، یہ وہی صحابی جن کو بہت مشرکین ستاتے تھے مکہ میں، میں نے خباب ابن الارت سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرت کرتے تھے؟ قال نعم. انہوں نے کہا کہ ہاں. قال قلت بأی شیء کنتم تعلمون قراءته، کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ قرت کر رہے ہیں؟ قال باضطراب لحیته، کہا کہ آپ کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے. اسے کیا ثابت ہوا؟ پڑھنا ضروری. چلیے تو ثابت ہوا پڑھنا ضروری. اور اگر زور سے پڑھتے تو کوئی شک ہوتا؟ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ کیسے معلوم پڑھا، پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ زور سے جب پڑھے سنا میں نے اللہ کے بندے، تو یہاں پر سننے کا مسئلہ ہے نہیں، تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ آواز ہوتی تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن پڑھتے تھے کیسے معلوم پڑھا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ داڑھی کی، کیونکہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ داڑھی کی حرکت ہوتی ہے، اور اس سے ان کو معلوم ہوا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ زور سے پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے، کیونکہ قرینے سے ان کو معلوم ہوا کہ ہاں آپ کی داڑھی حرکت دے رہے ہیں، اس کا مطلب. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی بات قرائن سے معلوم ہوتی ہے. صحابی نے کہا میں نے سنا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاں ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہاں مسئلہ ہی ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، تو کوئی قرینہ ایسا ہے. صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی آدمی جب کچھ پڑھتا ہے تو داڑھی، اس سے داڑھی خود ثابت ہوئی، اتنی بڑی داڑھی کہ دکھائی دے رہا پیچھے سے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو اتنی بڑی داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ایک آدمی کو پیچھے سے دکھائی دیتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی داڑھی حرکت اس کو ہو رہی ہے. پھر اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرائن سے بھی کوئی بات معلوم ہوتی ہے. اس میں کیا یہ لازم ہے کہ صحابی نماز میں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اب بولے بھائی معلوم کیسے پڑھا آپ نماز میں دیکھ رہے؟ ہاں وہی سوال ہے, دیکھیے وہی سوال ہے, بتائیے جواب کیا آپ کے پاس؟ نہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم سنتے تھے, وہ بعض روایتیں ہیں اس کی الگ دلیل ہے, لیکن اس روایت میں انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ کبھی کبھی ہم نے سنا, تو اس سے تو جہرن ثابت ہوگا سرن نہیں. اس میں یہ مسئلہ کہ نماز میں وہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو, ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلے اس میں ہے نا, بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس سے لازمی اور حتمی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز میں دیکھتے تھے, کیونکہ انہوں نے نماز میں میں نے دیکھا ایسا کہا نہیں. تم کو کیسے معلوم پڑ رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے. تو اب اس میں دو احتمال ہیں, ایک یہ کہ واقعی انہوں نے دیکھا نمازی کی حالت میں, اس سے جواز معلوم ہوتا ہے, اور دوسری روایت ہے اس باب میں کہ اس سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ اگر بقدر حاجت, جسے صحابہ ہیں, بقدر حاجت نماز میں اگر کسی کی نگاہ اس طرح سے ہوتی ہے امام کو دیکھنے اور اقتداء کے اعتبار سے, جیسے کسی کو شک ہو جائے امام کی آواز نہیں آ رہی, رکوع میں گیا کہ نہیں گیا, تو آدمی دیکھ لے آگے کہ ہاں رکوع میں گیا ہے, تو ایسی صورت میں کبھی بقدر حاجت اگر آدمی سامنے قبلے کی طرف دیکھتا ہے اور خاص کر کے امام کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور سے اس زمانے میں صحابہ کو ضرورت تھی کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, اس بارے میں سیکھنے کے لیے ضرورت تھی, تو بقدر حاجت ایسا ہو سکتا ہے. اور کوئی دلیل ہے سے نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی؟ ہاں یہ دوسری صورت ہے, یہ دوسری صورت ہے, ہم پہلے پہ ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے, نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بقدر حاجت. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے پردہ لگا تھا, حضرت عائشہ نے لگایا تھا اور اس پہ بیل بوٹے تھے, آپ نے نماز کے بعد کیا کہا؟ اس پردے کو ہٹا دو یہاں سے, اس لیے کہ اس نے میری نماز میں مجھ کو میرے خلل پیدا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا, لیکن کیا اس سے نماز خراب ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدے کی جگہ سے نگاہ ہٹ جائے اگر کسی وجہ سے, تو نماز ضائع نہیں ہوتی ہے, سمجھا؟ تو اگر پیچھے بچھو, ہاں اب کئی دلیل ابھی سب نکلیں گی اس میں دلیلیں, تو بچھو اگر آ جائے, سانپ آ جائے تو مارے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جنت جہنم پیش کی گئی اور میں نے دیوار پر دیکھا اور مجھ کو تمہارا میرا سایہ دکھائی دیا, کئی باتیں, شیطان آیا پکڑا اس کو, تم میں سے کوئی آیا نماز توڑنے لگے اس کو اور روکو, نہیں رکا تو اسے لڑو, ایسی کئی دلیلیں ہیں جس سے بقدر حاجت اگر آدمی کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ہٹتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لازمی طور پر اس حدیث میں یہ احتمال ہے, یعنی ایسا ہی تھا ایسا ہے نہیں, یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض اوقات آدمی دیر سے مسجد میں آتا ہے اور امام صاحب کھڑے ہیں اور اس حالت میں بھی امام صاحب پر نگاہ پڑتی ہے تو دیکھتا ہے اور اس کے بعد نماز میں شریک ہوتا ہے, یہ بھی احتمال اس میں ہے. تو لازمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز ہی میں وہ دیکھا کرتے تھے, نماز کے باہر بھی دیکھنے کی پاسبلٹی ہے اس میں کہ نہیں ہے, امکان ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے نہیں کہا میں نے نماز میں دیکھا, اگر وہ کہتے نماز میں میں نے دیکھا تب لازمی طور پر اس میں سے بات نکلتی تھی. تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت سے انہوں نے پہچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے. اس سے ایک بہت بڑی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز استنباط سے معلوم ہوتی ہے, یعنی کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کا مطلب ایسا ہو رہا ہے. جیسے آپ کسی کا بدن دیکھیں اور اس میں حرارت آپ کو لگے تو آپ نے شاید بخار ہے آپ کو, تو آپ نے کچھ چیک کیا بھی واقعی بخار ہے یا نہیں, دوڑتا ہوا بھی آئے کوئی آدمی تو اس کے بدن میں کیا ہوتی ہے؟ حرارت ہوتی ہے. کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بخار ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن آدمی قرینے سے بعض اوقات کوئی چیز معلوم کرتا ہے, اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ ہے. لیکن اگر وہ دلیل سے ٹکرائے تو, دلیل سے ٹکرائے تو ہاں, تو اگر دلیل کے خلاف ہو تو قرائن نہیں چلتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, گمان دلیل کے یا حق کے مقابلے میں نفع دیتا ہے نہیں. تو گمان سے کام چلا سکتے ہیں کہ نہیں جب دلیل نہ ہو؟ آ سکتے ہیں. گمان فی نفسی حرام ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. دلیل ان بعد الظن اثم, بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. تو سارے گناہ گمان گناہ ہوتے ہیں, بعض گمان, تو گمان کی گنجائش اسلام میں رکھی گئی. جیسے اللہ سے حسن ظن رکھنا, جیسے کوئی آدمی دیکھے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن اللہ سے گمان رکھے, اللہ چاہے تو انشاءاللہ مدد فرمائے گا, اللہ سے امید ہے اللہ کرے گا, اللہ ایسے ہی ہم کو نہیں چھوڑے گا, تو کیا ہو گیا؟ اللہ سے گمان ہو گیا. تو اللہ سے اچھا گمان ہے. یا کسی نیک مسلمان کے بارے میں ہے, نہیں نہیں وہ دھوکہ نہیں دے گا. آپ کو مستقبل معلوم ہے؟ نہیں معلوم. لیکن آپ نے اس سے کیا کیا؟ اچھا گمان رکھا کہ نہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کیوں دھوکہ دے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن ظن. تو ظن فی نفسی یہ حرام منع غلط ہے نہیں, لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. جیسے کسی آدمی کے سامنے کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جائے اور وہ کہے اتنے بڑے عالم ہیں, انہوں نے جب ایسا کہا ہے تو ان کی بھی تو پاس کچھ دلیل ہوگی, تو میں ان کی بات مانوں گا حدیث نہیں, تو آپ اس نے کیا کیا؟ دلیل کے مقابلے میں کیا مانا؟ گمان. تو یہ کیا ہو گئی؟ غلطی. یعنی گمان کی بنیاد پر تو نے عالم کی اور امام کی بات مانی لیکن نبی کی بات سامنے آنے کے باوجود بھی تو نے نہیں مانی, تو یہ کیا ہے؟ نبی کے مقابلے میں تو نے امام کو ترجیح دی جو کہ غلط ہے. بہرحال اب ظہر اور عصر میں ہم کو کیا معلوم پڑا؟ کرت کیسی ہونا چاہیے؟ سری ہونا چاہیے. مغرب کا کیا ہے؟ جبیر جبیر ابن مطعم, جبیر ابن مطعم کہتے ہیں صحابی ہیں, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے, کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب میں سورہ الطور پڑھ رہے تھے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ صحابی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسی لیے آگے اور روایت میں کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اڑا جا رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کیسی ہوگی؟ اور سورہ طور کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کا کلام اور نبی کی قرت. کلام کس کا؟ اللہ کا. اور قرت کس کی؟ آپ سوچیے دونوں جب جمع ہو جائیں تو کتنا پاورفل ہوگا اثر. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا وہ آیت سنی میں نے, تو میرا دل مجھ کو ایسا لگا گویا کہ تطیر قلبی, میرا دل اڑا جا رہا ہے, مطلب میرا دل مجھے سے بتا حلق کو آ گیا ایک دم, یہ میرا دل میرے آپ میں سے ہاتھ سے نکل گیا ہے, میرا دل پھٹا جا رہا ہے, جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میرا دل اڑا جا رہا ہے مجھ کو ایسا لگا ہے, یا مجھ کو یعنی دھک 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 ہونے لگا سن کے. بعض اوقات ایک آدمی پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے, تو ان کا حال ایسا ہو گیا جبیر ابن مطعم. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ مغرب کی نماز میں قرت کیسی ہوگی؟ جہرن یا جہری قرت ہوگی. عشاء میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ والتین والزیتون فی العشاء وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءة. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ عشاء میں والتین والزیتون پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ سے اچھی آواز یا قرت کسی اور کی نہیں سنی. اس سے کیا ثابت ہوا؟ عشاء میں جہرن ہے اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا میں نے سنا. اور کیا ثابت ہوا؟ سورت تین پڑھ رہے تھے نا عشاء میں, چھوٹی سورت بھی والتینی والزیتون جیسی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بڑی پڑھی جائے عشاء ہے تو بڑی ہونا چاہیے, ضروری نہیں. اور قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے, قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی سنا, اللہ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا, یہ حدیث میں بھی جیسے ہے زین القرآن بأصواتکم, قرآن کو زینت دو اپنی اچھی آواز, اپنی آواز کے ذریعے سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی آواز سے قرأت کرنا چاہیے. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والتین والزیتون پڑھتے سنا. تو یہ پانچ نمازیں ہیں, کون کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. ان میں سے فجر, مغرب اور عشاء میں کیا ہے؟ جہری قرأت ہے. اور ظہر اور عصر میں کیا ہے؟ سری قرأت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد جب ہم کسی اور سورت کی قرأت کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ رکوع کریں گے. رکوع کے معنی کیا ہے؟ ہاں, رکوع کے معنی ہے جھکنا. رکوع کے معنی ہے جھکنا. رکوع اور سجود کی کیفیت اب ہم آئیں گے. قیام کی حالت تھی اب تک, اب قیام سے ہم ایک دوسری حالت کی طرف جائیں گے. نماز میں کتنی حالتیں ہیں کل ملا کے؟ تین حالتیں ہیں. کون کون سی؟ قیام, چار ہو گئی, ایک بڑھ گئی. دیکھیے تین ہے کہ چار ہے؟ چار ہے. کون کون سی؟ قیام, پھر رکوع, پھر سجود, پھر قعدہ یا بیٹھنا, قعود جس کو آپ کہیں. تو کھڑے ہونا, بیٹھنا, رکوع کرنا اور سجدہ کرنا. اب ہم آتے ہیں رکوع اور سجدوں کی طرف, کہ اس میں جسم کی حیثیت کیا ہونا چاہیے اور اس میں پڑھنا کیا چاہیے. دو باتیں اس میں, جیسے قیام میں ہم نے دیکھا کہ کھڑے کیسے ہونا چاہیے, ہاتھ کہاں ہونا چاہیے, نگاہ کہاں ہونا چاہیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیئہ, یا اردو میں حیئت. حیئت کا مطلب کیا؟ کیفیت, ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے. تو جسم کی حیئت کیا ہو یا کیفیت کیا ہو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف قیام کرنا نہیں بلکہ اس میں کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے رکوع میں بھی صرف جسم کی حالت کیا ہو یہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے, اس میں کیا پڑھنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجود دونوں کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو, رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الحج کی آیت میں رکوع اور سجدے دونوں کا حکم دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا. قرآن میں بھی اس کا لفظ آیا ہے اور اس کو حکم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے, ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو اور سجدہ کرو. لیکن قرآن میں کیا بتایا گیا ہے کہ رکوع ایک اور سجدے دو ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. یعنی تین سجدے کرنا چاہیے. سجود کے معنی دو سے زیادہ ہوتا ہے, رفع الیدین. تو سجدہ یاد رکھیے, سجدہ کتنے ہوئے؟ سجدتین. اور سجود عربی انگلش نہیں ہے, عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عربی الگ ہے, اردو بھی نہیں ہے. اردو میں کیا آتا ہے یا ہندی میں آ رہا ہے؟ ایک, انیک. تو انیک میں دو بھی آتے ہیں اور جتنے چاہیں اتنے آتے ہیں, یہ دو کیٹیگری ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ عربی کا کورس بھی ہم آگے شروع کریں گے انشاءاللہ, ابھی چل رہا لیکن پہلے اس میں آئیے. جو آگے سوچتا رہتا نہیں ہوتا ہو, اس لیے جو موجود ہے اسی کو کرنا چاہیے. تو عربی میں ہوتا ہے ایک واحد, پھر اس میں ہوتا ہے تثنیہ, اور پھر اس میں ہوتا ہے جمع. تو ایک, جیسے ہم کہتے ہیں سجدہ تو اس کا مطلب کتنا ہوگا؟ ایک سجدہ. دو سجدے بولنا ہو تو کیا بولیں گے؟ سجدتین. اور تین ہو تو کیا کہیں گے؟ سجود. سجود تو عربی زبان میں جسے بین السجدتین ہم کہتے ہیں, رفع الیدین بین السجدتین, دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا. تو سجدتین اس طرح سے ہوتا ہے, رکعتین اسی پر, رکعتان ہے اصل میں, لیکن اس کو جب منسوخ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکعتین کرتے, ورنہ اصل میں وہ کیا ہے؟ سجدہ, سجدتان اور سجود. تو یہاں پر اللہ نے کہا اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو, اس میں جمع ہے وسجدو, سجدہ کرو. تو ایک دو تین چار کچھ بھی اللہ نے یہاں پر کہا نہیں. تو قرآن میں ہر رکعت میں دو سجدے کرنے کا ذکر نہیں ہے, قرآن میں نہیں. کہاں ملے گا ہم کو؟ تو جو آدمی کہے قرآن میں ہم کو قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, اس سے آپ پوچھئے ٹھیک ہے پھر کتنے سجدے کرنا ہر رکعت میں ہے؟ اس میں حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ہر رکعت میں کتنا کرنا چاہیے, بلکہ وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہر رکعت کی رکعتیں کون سی نماز کی کتنی ہیں؟ فجر کی دو, ظہر کی چار, عصر کی چار, مغرب کی تین اور عشاء کی چار. قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ہے. یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث میں ملے گا. اللہ نے یہ اہم چیزیں حدیث میں کیوں رکھی, قرآن میں کیوں نہیں؟ نعوذ باللہ اللہ بھولتا ہے؟ وما کان ربک نسیا, تیرا رب بھولتا نہیں ہے. وہاں پر اللہ نے مجمل باتیں بیان کی ہیں اور تفصیل کس کے حوالے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کرو, رکو کرو, سجدہ کرو. اب ڈیٹیل کس سے لو؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ, اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر, نصیحت, قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دو کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے. تو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر سب قرآن میں ہوتا, سمجھ میں آیا؟ اگر سب کچھ لفظاً لفظاً قرآن میں ہوتا تو پھر نبی کے لیے واضح کرنے کی ضرورت تھی نہیں. اسی لیے وہ عورت جب آئی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لعنت کرتے ہو ان عورتوں پر جو بھویں وغیرہ شیو کرتی ہیں, چہرے کے بال وغیرہ صاف کرتی ہیں, تو میں نے قرآن شروع سے اخیر تک پڑھا, مجھے کہیں نہیں ملا. یہ اس کی بھی ڈیرنگ ہے, وہ پڑھنے والی تھی اس لیے تو بول رہی نا. یہاں تو اس کو ہی نہیں معلوم کیا ہے کیا نہیں ہے قرآن میں. اس نے کہا میں نے پڑھا, اس کو کہیں نہیں ملا. انہوں نے کہا لو قرأتی وجدتی, اگر راتی تو پڑھتی تو ملتا تجھ کو. انہوں نے پڑھا نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ. یہی رسول نے منع کیا اس سے. یعنی اللہ نے قرآن میں یہ ذکر نہیں کیا کہ بھویں وغیرہ یا پلکیں وغیرہ صحیح کرنے والی عورت اس پر لعنت ہے یا وہ غلط ہے. اللہ نے منع نہیں کیا, لیکن اللہ نے منع کس کے حوالے کر دیا؟ تو جو منع کرے رک جاؤ, چاہے وہ قرآن میں. اللہ نے کہا قرآن میں جو قرآن میں ہو اور رسول منع کریں اس سے رک جاؤ. اللہ کہا جو رسول منع کریں, پھر یہ نہیں کہا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. تو آپ قرآن کی آیت میں تو ایسا نہیں ہے قرآن میں ہے نہیں ہے. قرآن میں جو رسول منع کریں رک جاؤ. تو بہت ساری چیزیں قرآن میں بعینی ہی نہیں ہوتی ہیں, وہ مستنبط ہوتی ہیں قرآن سے. اور وہ سب سے پہلے کون سمجھتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حج کو جاتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صفا سے یا مروہ سے؟ کیوں؟ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو پہلے نام کس کا لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جب یہ آیت پڑھی؟ کہا ابدا بما بدا اللہ به, میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. تو قرآن کو سب سے اچھا سمجھنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ کس کی اتباع کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے بہت سارے مسائل کا حل اس وقت ہو جاتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ نبی کو سمجھتا ہے. جب آدمی کی سمجھ میں آ جائے نبی کو سمجھتا ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا وہی صحیح ہے. اپنی عقل چلائے نہیں, نبی کے مقابلے اپنی عقل نہیں چلائے. اسی لیے بہت سارے لوگ, یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں, مقدمہ ہے یہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو آپ لوگ تو امام کے پیچھے پڑھتے اور امام پڑھ رہا ہے, امام پڑھ رہا ہے, تم بھی پڑھ رہے ہیں, تم کو سننا چاہیے. ہم پہلا جواب اس سے کیا دیتے ہیں, نبی کو نہیں سمجھا بھائی, اللہ نے جب قرآن میں کہا کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو, تو یہ نبی کو نہیں سمجھا. نبی نے ہم سے کہا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب, مت پڑھو مت کرو ایسا سوائے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ آیت مکی ہے اور نبی کا حکم پڑھنے کا مدنی ہے, مدینہ میں ہوا ہے وہ, آیت مکی ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم سے زیادہ کس کو سمجھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم نبی کے فہم پر عمل کریں گے اپنے فہم پر نہیں. ہم کو لگ رہا ہے کہ قرآن کی صحت میں امام کے پیچھے پڑھنا کیا ہے, منع, لیکن نبی کو لگ رہا ہے, نبی نے تو نہیں کہا صحت کے مطلب ہے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سمجھے وہ کیا ہے, غلط. اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں, خوشو اختیار کرتے ہیں. دیکھو رفع الیدین بار 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 نیت باندھتے, بہت سارے کیا ہوتے ہیں, تم لوگ رکو کے بعد بھی نیت باندھتے. اللہ کے بندے پیارے, ہم نے پہلے نیت باندھی ہے. نیت باندھنا, نیت کدھر ہوتی ہے, ہاتھ ہے نیت. بہت سارے کیا کہتے ہیں نیت باندھنا, وہ ہاتھ باندھنا ہے, نیت باندھنا نہیں. نیت باندھتے ایک آدمی ہے جو مسجد جانا چاہ رہا ہے, وہ نیت باندھتا ہے, یہ نیت کرتا ہے مسجد جاتا ہوں میں جامع مسجد, یہ نیت باندھنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی بولتے ہیں اس کو نیت باندھنا, میں نے نیت باندھا ہوں, نیت باندھنا نہیں ہے, یہ ہاتھ باندھنا ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کتنی بار نیت باندھے تم لوگ, پہلے بھی نیت باندھے, پھر رکو کے وقت نیت باندھے, پھر اس کے بعد نیت باندھے. تو یہ نیت باندھنا نہیں ہے, یہ رفع الیدین ہے. یہ کیا ہے, ہاتھ اٹھانا. نیت تو ہم نے پہلے ہی جب نیت کی دل میں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اسی وقت میں ہم نے نیت کی اور پھر ہاتھ باندھے اٹھا کے, تو یہ نیت باندھنا نہیں ہوتا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے یہ نماز میں پڑھتے پڑھتے بیچ میں اچانک واپس سے شروع کرتے نماز, رکو کے قریب جاتے پھر واپس نئی نماز شروع کرتے, رکو سے کھڑے ہوتے پھر نیت باندھتے, مطلب کتنی بار نیت باندھ رہی ہے, تو پچھلی نماز کیا ہوئی ان کی. تو ہر بھولا بھلا آدمی ایسی سوچتا ہے, علم اگر نہیں آدمی کے پاس تو آدمی گمان کی بنیاد پر نہ جانے کیا کیا مفروضات قائم کر لیتا ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے, سکون, اور رفع الیدین کیا ہے, سکون کے ان کے ضام میں سکون کے خلاف ہے. ہمارا کہنا یہ ہے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کہ نہیں تھی, پھر بھی آپ کیا کرتے تھے, تو آپ کو نہیں سمجھا نماز میں سکون ہونا چاہیے. تو بہت سارے مسائل کا حل تب ہو جاتا ہے جب آدمی کہے اور یہ مانے کہ قرآن ہم سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے. بہت سارے فتنوں کی جڑ, گمراہیوں کی بدعت کی جڑ کٹ جاتی ہے. ویسے ہی بہت ساری اور بھی بدعت ہیں, ان کو رد کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ آیت اگر اس کا یہ مطلب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سمجھنا چاہیے وہ اما بنعمت ربک فحدث, اس کا مطلب ہے بارہ ربیع الاول مناؤ. یہ آیت کس پہ نازل ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر آپ نے کیوں نہیں منایا اپنا برتھ ڈے, نہیں منایا نا, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھے. تو ایسے کئی مسائل ہیں ان کا حل نکل آتا ہے. بہرحال ہم کہاں تھے, سجدہ اور رکوع. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو. تو اس سے یہ معلوم ہے کہ رکو اور سجدہ کرنا چاہیے، اور اس سے مراد نماز، اور نماز میں رکو سجدے ہیں، اس لیے کہ نماز کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے رکو نہیں کیا ہے. اور اگر نماز کے علاوہ آپ نے سجدہ کیا ہے تو کون سا کیا ہے؟ ایسا آپ بولتے کہ سننے ہی نہیں آتے، سجدہ تلاوت، وہ نماز کے اندر ہوتا ہے کہ باہر؟ اندر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، دونوں کا قول ہے، کیا ہے؟ دونوں، کیونکہ تلاوت نماز کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اندر بھی ہو باہر بھی ہے. تو سجدہ اس کا کہاں ہوگا؟ کبھی نماز میں آئی سجدے کی آیت، تو سجدہ کہاں کرے گا؟ گھر پہ جا کے. کچھ لوگ کرتے بھی ایسا، نماز کا نہیں قرآن خانی کا، بولتے سب سجدے مت کرو. کوئی بی بی ہوتی ہے خالہ جان، وہ کہتی پورا پڑھو قرآن، وہ جتنے بھی سجدے آئیں گے میں گھر پہ جا کے کروں گی سب، ایک ساتھ 14 سجدے یا جو بھی جتنے بھی سجدے ہیں اس کے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو آدمی پڑھ رہا ہے وہی آدمی اس کا سجدہ کرے گا. تو رکوع اور سجدہ، اور رکوع کا ذکر نماز سے باہر ہے، رکوع کا ذکر ہے نماز کے باہر نہیں ہے، لیکن سجدہ نماز سے باہر بھی ہے، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر بھی ہے. یعنی آپ کا رشتہ پکا ہو گیا، ایک دم خوش ہو گیا آپ، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ پیڑے بانٹیں گے، سجدہ شکر، فوراً سجدے میں آدمی چلا گیا، وضو میں ہو یا نہ ہو، اس کے لیے نماز نہیں، یعنی نماز نہیں ہے سجدے شکر کی. نماز جو بہت ساری شکرانہ نماز پڑھتا ہوں، خواتین بہت ساری پڑھتی ہیں، شکرانہ نماز میرے علم میں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، وہ سجدہ شکر ہے. حنفیوں کے یہاں پر سجدہ شکر نہیں ہے، ان کے یہاں پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سجدے سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سجدے سے مراد سجدہ ہے وہاں کیا نماز ہے، اور جہاں نماز مراد ہے وہاں کیا سجدہ ہے، الٹا. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور صحابی کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کی بات آپ کو پیش آتی، آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ فوراً نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح سے تین صحابی تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے، فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے، جن کا بائیکاٹ ہوا تھا، تو فوراً سجدے میں چلے گئے. تو سجدہ شکر ہے، یہ الگ سے نماز نہیں، وہاں کہتے ہیں کہ الگ سے سجدہ نہیں ہوتا ہے، لہذا کیا پڑھنا چاہیے؟ شکر کی نماز. اسی لیے پورے پھولوں میں، ہاں پورا دولہا جب بنتا ہے تو پورے پھولوں میں ایک دم یہ لے کے ہاتھ میں کٹار لے کے، کہاں جاؤ اس کو مسجد کا راستہ ہی نہیں ملتا، سب پکڑ کے لاتے اس کو مسجد میں، اور ٹھہرتے پان کھاتے پیچھے، بولتے پڑھ دو رکعت، اور بیچارہ اگر اس کو آتی نماز تو غنیمت، نہیں تو مؤذن صاحب یا کوئی بھی مل گیا، ذرا پڑھا ان کو نماز دو رکعت، جیسا میں کرتا ویسا کرنا، اس کی بھی فیس رہتی. تو اس کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو دو رکعت شادی کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کو وہ آگے پڑھتا دو رکعت، وہ شکرانہ نماز ہوتی ہے. شکرانہ نماز کا کوئی دلیل، اور خاص طور سے اس طرح سے شادی کے پہلے، آج میرا نکاح ابھی جا رہا میں ذبح ہونے کے لیے، تو اس کے پہلے دو رکعت، جسے عید کی نماز ہوتی ہے نا قربانی کی، عید کی نماز پڑھے اس کے بعد بکرا ذبح، تو ایسی نکاح کی بھی ہوتی ہے نہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ایسی کوئی نماز پڑھی ہو، کوئی دلیل نہیں ہے. تو جہاں سجدہ ہے شکر کا، وہاں نماز کر دی. اور بہت سارے لوگ آپ کو دکھیں گے فرض نمازوں کے بعد سنت وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر الگ سے سجدہ کرتے ہیں، سب دعا وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا اور کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. الگ سے دعا کا سجدہ حدیث میں نہیں آیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو جہاں سجدہ ہے وہاں کیا کر دیا؟ نماز. اور جہاں نماز ہے وہاں کیا کر دیا؟ سجدہ. یہ کرامت سے ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح ہے کہ سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت ہے، اور نماز جو ہے وہ دعا کے لیے ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یا اسی طرح سے اس حدیث میں صحابی کہتے ہیں کانا اذا حضبہ امر صلی، جب آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے. میرے علم اس کی کوئی دلیل نہیں کہ بیٹھ کر اگر کوئی قرأت کر رہا ہے تو سجدے کی آیت آنے پر کھڑے ہو کر سجدے میں جانا سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لے، اس میں کوئی دلیل میرے علم میں نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کے لیے کافی ہے کہ سجدہ اور رکوع کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم کو اس کی تعمیل کے لیے کیسے کریں، کب کریں، کس کو دیکھنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سوالات ہیں، کون بولا آپ کو سوالات کے جوابات آج ہوں؟ سوال ہے کہ ہم برتھ ڈے، چالیسواں اور چہلم کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں تاکہ ریلیشن خراب نہ ہو؟ اچھا، اور آپ سے اگر قرضہ مانگے تو آپ دیں گے ریلیشن خراب نہ ہو اس کے لیے؟ وہاں برابر عذر بتا دیں گے. دیکھیے، چہلم، برتھ ڈے اور چالیسواں یہ سب بدعت ہیں. چہلم اور چالیسواں ایک ہی ہوا، چہلم کہتے ہی چالیسویں کو ہے. مرنے کے بعد کوئی آدمی مر گیا، اس کے رشتہ دار اس کے مرنے کے بعد 40 دن کے بعد میں کھانا کرتے ہیں اس کے ایثار ثواب کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہلم. 40 کی وجہ سے 40واں اس کو کہتے ہیں یا چہلم کہتے ہیں، اور برسی ہوتی سال میں ایک بار. تو یہ بدعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، اس کو دین میں داخل کرنا بدعات ہے. رشتہ داروں کو آپ کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایک بار آپ اس سے کسی دن بیٹھ کے بات کریں، سمجھائیں اس کو کہ ایسا نہیں ہے، اس کی بجائے آپ کبھی بھی اگر آپ کو اشارے ثواب کرنا ہے تو کر سکتے ہو، بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے، لیکن 40واں دن طے کرنا یہ بدعت ہے اپنی طرف سے، اس کو سمجھائیے. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ ایسی دعوت میں نہ کھائیں، پرہیز کریں. سوال ہے کہ جب آفس میں یا گھر میں جماعت سے نماز پڑھے تو کیا اقامت کرنا ضروری ہے؟ بعض علماء نے بقیہ نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر اقامت ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، ترمذی یا ابو ترمذی کی روایت ہے جس میں فتشہد کا لفظ آیا، لیکن وہ صحیح روایت نہیں ہے، ضعیف ہے. میرے علم میں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے کہ الگ سے کوئی آدمی اگر مسجد کے قریب قرب جوار میں گھر پہ یا کہیں آفس وغیرہ میں اگر نماز پڑھے تو اذان نہ دے اور اقامت کرے، اس کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے. براہ راست آدمی اگر نماز پڑھتا ہے جماعت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ زیادہ راج وہی دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد گئے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اور وہاں سے لوٹے اور جماعت بنا کر نماز پڑھی تو اس میں اقامت وغیرہ کا یا اذان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ایک اضافی دلیل ہے، ورنہ ہر گھر سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہے کہ وہ مسجد کا علاقہ نہیں ہے، دور ہے جہاں جماعت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں اذان بھی دے اور اقامت بھی کرے، دونوں کرے، لیکن اذان نہیں اور اقامت اس کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے بقیہ نمازوں پر قیاس کرتے اس کو کہا ہے، مزید اس کی تحقیق کرنا چاہیے. جس نے سنت نماز، سوال ہے کہ جس نے سنت نماز نہیں پڑھی وہ پڑھ لے، کیا ایسا بولنا صحیح ہے جمعہ کے دن؟ دیکھیے، جمعہ کے دن بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بیان چل رہا ہوتا ہے، بہت ساری حنفی شافعی یا دیوبندی بریلوی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اس میں ایک بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو خطبے سے پہلے ایک بیان ہوتا ہے، تو اس بیان میں جو لوگ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے رہیے بیان سنیے، اور پھر جب بیان ہو جاتا ہے تو 10 منٹ ان کو دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جس نے سنت نماز نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لے. ہمارے علم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اذان اور اقامت کے درمیان کسی سنت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، نہ اسی طرح سے نماز کے لیے کوئی آدمی آتا اور بیٹھتا ہے مسجد میں تو اس کے لیے کوئی نماز بتائی گئی کہ یہ سنت ہے. بس 2 رکعتیں ہم کو ملتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں پڑھے اور پھر بیٹھے. یہ بات ہم کو ملتی ہے, اس کے علاوہ ہم کو کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے اس کو دو رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے. تو جمعہ کی سنت جمعہ سے پہلے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے, لیکن انہی کا اکیلے کا عمل نہیں ہے, ان کے علاوہ صحابہ کا بھی ہے عمل. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے تھے تو دو دو رکعت پڑھتے رہتے تھے جمعہ کے دن, کوئی حد نہیں. تو کوئی آدمی حد طے کرتا ہے تو دلیل اس کے لیے چاہیے. تو جس کو جتنی نماز ملے وہ پڑھ سکتا ہے, دو چار چھ آٹھ جتنی چاہے پڑھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جلدی آئے اور جتنی اللہ نے اس کے لیے مقدر کی نماز پڑھے. آپ نے کوئی نمبر بتایا نہیں, جتنی اللہ توفیق دے آدمی پڑھے, کوئی اس کی گنتی نہیں ہے. تو ایسا بولنا مناسب نہیں ہے, بلکہ خطیب کو یہ بولنا چاہیے کہ جو بھی آدمی مسجد میں آئے اور بیٹھ جائے تو مناسب نہیں ہے, اس کو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنا چاہیے. یہ بات خطیب نے کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اگر ہم رکعت کے جہر گھر کیا ہے, رکعت اس وقت نماز میں داخل ہوں جب امام سورت ختم کرنے والا ہو تو ہم رکوع میں جائیں یا فاتحہ پڑھیں جبکہ اس درمیان وقت کم ہوتا ہے. دیکھیے اگر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور امام ابھی رکوع میں جا رہا ہے اور یہ شریک ہو رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے یا رکوع میں جائے, اس آدمی کو چاہیے کہ آئے اور قیام میں جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لے اور رکوع میں شریک ہو. امام کو بھی چاہیے کہ رکوع اتنا چھوٹا نہ کرے کہ فوراً کھڑا ہو جائے, بلکہ رکوع کیا کرے لمبا کرے تاکہ جو آدمی لیٹ آئے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس میں شریک ہو سکے. سفیان ثوری مدلس کیوں ہیں نہیں معلوم. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ثقہ راوی ہیں, معتبر راوی ہیں لیکن تدلیس کرتے ہیں, اور متعدد محدثین نے اہل علم نے ان کو مدلس کہا ہے. خود حنفیوں میں سے علامہ عینی نے بھی تذکرہ کیا ہے عمدۃ القاری میں کہ انہوں نے تدلیس کی ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں. مدلس کس کو کہتے ہیں اب پھر سے بتانے کی ضرورت ہے نہیں, معلوم ہے نہیں. جو اپنے سے اوپر کے راوی کو چھوڑ دیتا ہو جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, ایسے راوی سے نقل کرتا ہو جبکہ اسے حدیث نہیں سنی ہے. سوال ہے کہ تمباکو سگریٹ حرام ہے مکروہ ہے؟ کتاب و سنت سے بتائیں احناف کے نزدیک یہ چیز مکروہ کیوں ہے. دیکھیے لفظ کیا اس میں مکروہ کراہت پر سے ہے, مکروہ نہیں, مکروہ 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 نہیں ہے, حرام ہے. سگریٹ اور تمباکو یقینی ذریعہ ہے ہلاکت کا, جس کی ایک صورت کینسر ہے. تو عام طور سے سگریٹ تمباکو سے کیا ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة یا ولا تقتلوا أنفسكم, اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اللہ نے اس سے کیا کیا ہے, منع کیا ہے. اس لیے وہ چیز منع ہے. جب یہ منع ہے تو وہ بھی منع ہے. جب یہ منع ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے, تو اس کے اسباب اختیار کرنا بھی کیا ہے, منع ہے. اس لیے سگریٹ اور تمباکو نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے. تو یہ اجائز نہیں ہے, اجائز نہیں ہے. کوئی آدمی اس کو مکروہ کہتا ہے تو وہ بتایا وہ کیوں مکروہ ہے, ہلاکت کی چیزیں کیسے مکروہ ہو جاتی ہیں. اور مکروہ قرآن میں حرام کے لیے بھی آیا ہے. اللہ نے زنا شرک وغیرہ سب کا ذکر کرنے کے بعد کہا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک بری ہیں اور مکروہ ہیں. تو شرک کو بھی آپ مکروہ کہیں گے, مکروہ ہے چلتا ہے لیکن مکروہ ہے, کہیں گے آپ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں. تو ناپسندیدہ حرام بھی ہو سکتا ہے, اتنا ناپسندیدہ کہ حرام. کوئی چھوٹی چیز بھی ناپسندیدہ ہو سکتی ہے اور سخت ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے. شرک اللہ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ تو مکروہ عربی میں اس کو کہتے ہیں, مکروہ پسند نہیں ہے. کوئی آدمی آپ کے قمیض پہ چھوٹا ڈبا لگائے آپ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے اور اس کو پھاڑے تو دونوں میں لیول ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ مکروہ ہے وہ, مطلب پسند نہیں ہے مجھ کو. تو پسند نہیں کے بھی تو لیول ہوتے ہیں. تو سلف میں مکروہ کا لفظ حرام کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا سلف میں, کہ کرہ کا لفظ آتا تھا ناپسند کیا, تو وہ قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے اس کو استعمال کرتے تھے. بعد میں فقہا میں یہ بات آئی کہ یہ حرام اور مکروہ دونوں الگ ہیں. اس لیے آپ پچھلوں کے اقوال دیکھیں تو مکروہ ایسی چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو کیا ہے, حرام ہے. تو سگریٹ اور تمباکو منع ہے, جائز نہیں ہے. اور کیا ہے اس کے اندر, مطلب کچھ خاص بات ہے اس میں, آدمی کھا رہا ہے چبا رہا ہے چبا رہا ہے اور اس میں بدبو آ رہی ہے اتنی ساری, اور تھوکتا ہے اور اس میں مطلب یہاں جما کے رکھتا ہے, نہیں کھانا چاہیے. یہ کون کرتا ہے معلوم, کون کرتا ہے؟ آپ نے مداری کو دیکھا ہے, اس کے پاس بندر ہوتا ہے, پیسے جمع کر کے کہاں رکھتا ہو؟ ایک آدمی یہ عمل کیوں کرے بھائی جو بندروں کا عمل ہے؟ ڈارون کو صحیح ثابت کرنے کا ارادہ ہے کہ بندروں سے انسان بنے, کیوں رکھے آدمی؟ سگریٹ تمباکو کھانا پینا نہیں چاہیے, اور اس سے کینسر ہوتا ہے اور کئی پیشنٹ کو ہوا ہے. اسی لیے بہت سارے ملکوں میں کیا ہے, سگریٹ اور تمباکو کے پیچھے, سگریٹ کے پیکٹ کے پیچھے تصویر ہوتی کینسر کے پیشنٹ کی, ملیشیا وغیرہ میں ان لوگوں نے کمپلسری کر دیا اس کو. تو یہ جائز نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ہمارے ملک میں بھی کئی ریاستوں میں کیا ہے, حرام ہے, یہ قاعدے سے منع ہے, یہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے. جماعتوں میں 40 دن 3 دن جانا سنت سے ثابت ہے یا نہیں, کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں. 40 دن اور 3 دن اور 10 دن اور 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جماعت میں نہیں گئے, نہ صحابہ اس طرح سے جماعت میں گئے, بلکہ صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے مدینہ میں, اور دار ارقم میں آتے تھے مکہ میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور 20 دن ہم نے قیام کیا, اور اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ ہم کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو آپ نے ہم کو واپس بھیجا اور کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. بہت سارے احکام آپ نے بتائے اور اس میں کہا کہ وصلو کما رأیتمونی اصلی, جب نماز کا وقت ہو تم میں سے اذان دے اور بڑا امامت کرے اور میری طرح نماز پڑھنا. تو کتنے دن رکے وہ؟ نہ 3 نہ 10 نہ 40 نہ 7, یہ دوسرا ہی نمبر آ گئے 20. تو کوئی آدمی نے کہا 50% جو ہے 40 کا آتا ہے, یہ 50% جو ہے آدھا ہوتا ہے, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. ہاں 4 مہینے جو رکھے جاتے تھے وہ سرحد پر رکھے جاتے تھے, جو لوگ وہاں پہ مسلمان اسلامی حکومت میں فوجی ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ 4 مہینے سرحد پر رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر نے ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا کہ ایک آدمی کتنا وقت, ایک عورت اپنے شوہر سے کتنا دور رہ سکتی, کتنا وقت رہ سکتی, تو انہوں نے کتنا اشارے سے کہا 4, یعنی 4 مہینے دور رہ سکتی ہے. تو وہ بیوی کی وجہ سے تھا کہ 4 مہینے, یہ نہیں کہ 40. اب 4 مہینے کی اپنی ان کی فلسفی ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے, 40 دن میں گوشت کا لوٹا بنتا ہے, پھر یہ فلانا علقہ سے مضغہ سے, اور پھر اس کے بعد روح آتی ہے اس میں. تو حضرت عمر نے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کے روح آئے گی ان کے اندر, جو بھی سرحد پر مجاہدین ہیں ان کے اندر 4 مہینے کے بعد روح آئے گی, یہ کہاں سے لائی, اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ کیوں تھا کہ ایک آدمی بیوی سے دور رہ سکتا ہے, بیوی شوہر سے دور رہ سکتی, کتنا اس سے زیادہ ان کو دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ بعد فتنے ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 مہینے کی قید اس وجہ سے تھی, یہ نہیں کہ 4 مہینے میں پہلے ایسا ہوگا, پھر 4 مہینے کے 40 دن میں ایسا ہوگا, پھر 40 دن میں ایسا ہوگا, پھر 40 دن میں ایسا ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ دلیل لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, طور پر کتنے 30 دن, پھر اللہ نے اور 10 دن بڑھایا ان کے, تو کتنے ہوئے 40 دن تک طور پہ رہے ہو. تو کیا طور پر جا رہا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے, کیا آدمی کہاں سے دلیل لاتا ہے, یہ دور جا رہا ہے طور پہ نہیں, یہ ٹور پہ جا رہا ہے, طور نہیں ہے یہ ٹور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا چلو 40 دن جائیں گے, جا تو بھی جا. ہارون علیہ السلام کو بھیجا 40 دن کی جماعت لے کے جاؤ. تو اگر وہ چیز واقعی امت کے لیے ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کی امت میں رائج کرتے، ان کی امت میں تو آیا نہیں، یہ لے رہا اس کو اتنے دور سے. اور وہ چیز جب موسیٰ علیہ السلام کا عمل اگر واقعی دین ہے اور اس کو دین میں اقتداء اس کی کرنا چاہیے، تو کیا قرآن کس پہ نازل، دیکھ بھی وہی آیا قرآن نازل کس پہ ہوا، معلوم کیسے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک اللہ نے طور پر رکھا، کس کو بتایا اللہ نے یہ سب سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھا عمر جا 40 دن کی جماعت لے کے جا، ابو ہریرہ جا 40 دن کی جماعت لے کے جا، کبھی کیا آپ نے ایسا؟ کہاں سے لا رہے؟ کوئی بھی چیز آدمی نمبر لے کے آئے اور پھر اس کے حساب سے آدمی اس طرح کا معاملہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کل کو کوئی آدمی کہے گا 7 دن، کیوں کہ عورت کی دن 7 دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو جیسے وہ پاک ہو جاتی ہے 7 دن کے بعد، یہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا، تو حیض پر قیاس کر سکتا ہے اس کو؟ تو ویسے وہ عام 40 دن نفاس کے ہیں نا بھائی، آپ کیوں لے رہے اس کو 40 دن کا ہے کیے ہیں وہ نفاس کے. تو بعض اوقات مذاق میں کہتے بھی ہیں کہ وہ تو 40 دن ایسے ہیں عورت کے ہوتے ہیں، 4 مہینے لگاؤ. تو ایک آدمی دین میں کوئی بھی عمل کرے، زبردستی یہاں کی چیز وہاں فٹ کرے نہیں. قرآن میں اور حدیث میں اگر کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے کس کی سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ دعوت نہیں دینا چاہیے، دعوت دیں، لوگوں کو دین سمجھائیں، چاہے وہ گاؤں میں دیہات میں ہو یا شہر میں ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، لوگوں کو دین سکھانا چاہیے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. سیکھنا ضروری ہے کہ سکھانا؟ سیکھے بغیر سکھا سکتے ہیں؟ اس لیے جو بہت سارے لوگ سالوں سے سکھا رہے ہیں، اگر ان کو دین کی بنیادی باتیں آپ پوچھیں، ان کو نہیں معلوم، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس نے سیکھانے اور سکھانے کا شوق ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. دین سیکھے، توحید سیکھے، اتباع سیکھے، سنت سیکھے، بدعت کے بارے میں معلوم کرے، شرک کے بارے میں معلوم کرے، دین کی بنیادی چیزیں سیکھے، اور جہاں تک اس کا دائرہ ہو وہاں تک دعوت دے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ ایسا کچھ پارٹ ٹائم جاب ہے یہ؟ ہمیشہ جب بھی اس کے موقع ملے دعوت کا، وہ دعوت دے، کبھی اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ 40 دن اور 4 مہینے اس طرح سے جانا چاہیے. ہاں اگر کسی علاقے میں ضرورت ہے، وہ علاقے والے کہیں بھائی ہمارے یہاں پر دین سکھانے کے لیے کوئی آدمی بھیجیے یا کچھ لوگوں کو بھیجیے اور 1 مہینہ تک بھیجیے، 2 مہینے بھیجیے، سال بھر کے لیے بھیجیے، ہفتے کے لیے بھیجیے، تو ان کی جو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے وہ ضرورت کے مطابق جائیں، وہاں رہیں، دین سکھائیں، کوئی حرج نہیں. پھر چاہے وہ 40 دن ہو جائے، چاہے وہ 50 دن ہو جائے، چاہے وہ 10 دن ہو جائے، چاہے 20 دن ہو جائے، کوئی نمبر اپنی طرف سے طے کرنا، یہ نمبر بہت پاورفل ہے، تو وہ 786 555 اور اس طرح کے نمبر اپنی طرف سے بنانا اسلام میں نہیں ہے. کوئی نمبر ایسا طے ہے کہ فلاں دن میں ایسا ہوگا، اتنے دن میں اصلاح ہوتی ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. سالوں سال آدمی رہتا ہے صحیح نہیں ہوتا ہے، جدھر کا ادھر ہی رہتا ہے، اور ایک آدمی ایک بیان سنتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ایک بیان میں بھی صحیح ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے چلا لگائے تھے، ایک آیت سنے کچھ آیتیں اور بالکل ان کے دل بدل گیا. تو ایسا ہوتا ہے. تو کوئی قاعدہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ جب چاہے جس کو ہدایت دے. ہاں اگر کوئی مدرسہ ہے اور مدرسے میں نصاب ان کا ہے، اتنی کتابیں اتنے مہینوں میں ختم ہوتی ہیں، اس سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا پڑھنے کے لیے آدمی کو اتنے مہینے وہاں رکنا پڑے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسا نمبر طے کرنا صحیح نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.